جلدی ہے، جب دیکھتا ہوں کم عمر کے لوگ چلے جا رہے ہیں، ٹک کھٹ، بڑی عمر کے تو چاہ رہے ہیں لیکن کم عمر کے بھی جا رہے ہیں. 26 سال کا لڑکا، اس کا انتقال ہوا آج یہاں، اس کی عمر 26 سال. اس سے پہلے یہاں انتقال ہوا ایک ہمارے رشتے دار ہیں، ان کی عمر 34 سال، شادی شدہ، بچے بھی. اور ابھی حال میں ہی یا ہمارے پڑوسی انسان نے، ان کی عمر 40 کے قریب تھی، دو بچے تھے. اور آپ کے بھی دو ساتھی چلے گئے، ان کے دفتر کے دو پولیس، ایک کی کیا عمر تھی؟ 45.
ایک کی 48 تھی، عید کے دوسرے.
اور
دوسرے کی 50 تھی.
ایک کی 50 اور ایک کی 48. اور ایسے کتنے انگنت واقعات ہو رہے ہیں. جلدی تیاری کی ضرورت ہے نا، پتہ ہی نہیں. بچے بھی چلے جا رہے ہیں، جوان بھی چلے جا رہے ہیں، بیڑ عمر بھی چلے جا رہے ہیں، بوئے تو چاہیے، مگر جانے کا تو خوف ہو جاتا ہے کہ ارے مر گئے، انتقال ہو گیا. بس یہیں تک عمومی سوچ یہیں تک رہتی ہے کہ انتقال ہو گیا، ہائے اب کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ماں باپ کا کیا ہوگا، کیسے سفر آئے گا. یہاں تک وہ سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک نئی زندگی ہے اب شروع ہو گئی، اس کا کیا ہوگا. یعنی اصل تو وہی زندگی ہے نا، یہ تو امتحان کے لیے دیا گیا تھا، اصل وقت تو اب شروع ہوا، اصل حیات تو اب شروع ہوئی. اب یہ جو حیات شروع ہوئی ہے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی حیات ہے. سوچنا تو یہ چاہیے کہ اب آگے کیا ہوگا، جو چلا گیا دنیا سے اب اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہوں گے، کیا حالات پیش آ رہے ہوں گے، پھر آگے کیا ہونا ہے. اصل تو زندگی وہ ہے، اس جہان سے وہ ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو گئے، تو اب وہاں کے کیا حالات ہیں، وہاں کی کیا ضروریات ہیں، وہاں کیا کام آئے گا، وہاں کا سکہ، وہاں کی کرنسی کیا ہے، یہ سب باتیں اب بہت کم لوگ سوچ پاتے ہیں. زیادہ تر کی سوچ یہیں پہ رک جاتی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں جانے والے، اب ماں باپ کا کیا ہو رہا ہے، بیوی کا کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ایک زمانے سے شروع سے یہی حالات آ رہے ہیں، لوگ چلے جا رہے ہیں، تو کوئی ان کی اولاد مر تھوڑی جاتی ہے، بھوک سے تھوڑی مر جاتی ہے، سب زندہ رہتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ماں باپ مجھے کھلا رہے پلا رہے ہیں، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. پھر ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، پھر بھی وہ کھاتا پیتا ہے، ماں باپ سے کاروبار میں اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے. ماں باپ پک بہت سے دیکھا کہ ماں باپ پک کرتے ہیں زندگی میں، اولاد جو بڑے بڑے کارنامے انجام دے دی، اس نے یہ ہاتھ مارا وہ ہاتھ مارا ہے. تو یہ سب دنیا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، ان حالات سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے. بس یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کام کو آئے ہیں، کیسے یہاں رہنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارا انجام اچھا ہو. جو انجام پہ نظر رکھتا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عقل مندی کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ انجام پہ نظر رکھے. انجام جو آدمی انجام دیکھ کے کام کرتا ہے، اسی لیے ہمارے حضرت نے جو تفسیر فرمائی اس کی، تبارک کر لگی کہ سورج کی، سورہ ملک کی جو شروع کی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. کیا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ پہلے ذکر فرمایا موت کو، بعد میں حیات کو. اس میں راز یہ بتلایا کہ موت پہلے اس لیے بیان فرما دی، حالانکہ موت تو بعد میں ہوتی، پہلے زندہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے آدمی، اس کے بعد موت آتی. موت کو یہاں پہلے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ جو زندگی اپنی موت کو اپنے انجام کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے وہی زندگی کہلانے کے لائق, وہی کامیابی اور کامرانی والی زندگی, اور جو آدمی انجام سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. تو انجام کو سامنے رکھ کے سوچتا رہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کن کاموں میں اپنے زیادہ وقت کو لگانا چاہیے, جلدی جلدی ہم تیاری کر لیں, معلوم نہیں کہ کب ہمارا وقت آ جائے. وہ ایسے دور آئیں گے, حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص سعید اور خوشبخت ہے جو فتنوں سے دور کر دیا گیا. فتنہ یعنی آزمائش, ہر آدمی پر آزمائش آتی ہے کچھ نہ کچھ, اور آزمائش سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش پہ وہ پورا اترے, یعنی اس کے فتنے سے بچ جائے, ایمان اس کا سلامت رہے تو وہ خوشبخت ہے. تو ایمان اسی کا سلامت رہے گا جس نے اپنے ایمان پہ محنت کی ہوگی, فتنہ آنے سے پہلے ایمان پر محنت کی ہوگی. اگر محنت نہ کی ہوگی تو ایمان ڈانور ڈول ہوگا, اور جب فتنہ یعنی آزمائش آئے گی تو اس میں وہ خدا نخواستہ فیل ہو جائے گا. فیل ہو گیا تو عاقبت اس کا خراب ہو گئی, انجام خراب ہو گیا خدا نخواستہ. اس لیے اپنے وقت کو, اپنی صحت کو, اپنے اوقات کو, اپنی زندگی کو, اپنی طاقت کو, اپنے مال کو اور اپنی فرصت کو کام میں لاؤ, اس کی قدر کرو, اس کو غنیمت جانو, اور نیکیوں کو جمع کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو تاکہ نیکیاں ضائع نہ ہوں, تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہے. آئے دن یہ دیکھ رہا ہوں, جب میں خاص طور سے پوچھتا ہوں جب کوئی جنازہ آتا ہے میں پوچھتا ہوں کیا عمر ہے, تو میں نے ابھی تک کتنے لوگوں کی عمر پوچھی تو 50 کے اندر ہی نہیں. حیرت کی بات ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں لوگ دنیا سے, اور اس سے کم والے بھی جا رہے ہیں. یاد 26 سال کا ایسے ہی کچھ رشتہ دنوں 20 سال کی بچی چلی گئی, تو یہ جلدی جلدی ویزے آ رہے ہیں, بلاوے آ رہے ہیں. جو عقل مند وہ ہے جو اپنے اوقات کی فکر کر لے, اپنے اوقات کو کام میں لیا ہے, جلدی جلدی اس کام میں لگ رہا ہے, سمیٹ لے جو سمیٹ لے, بس پھر ایک دن جانا ہے تو وہ ذخیرہ کام آئے گا. سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. اپنا جان دکھا یوں محو جمال کر دیا, اپنا جان دکھا یوں محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا, میری نظر میں جہاں خواب و خیال کر دیا. اپنا جہاں دکھاتے یوں محو جمال کر دیا, میری نظر نے یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامتا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامتا. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میرے خواب اس قدر ہوتے ابھی نہ مرمحل. میرے خواب اس قدر ہوتے ابھی نہ مرمحل. اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا. اے دل مبتلا غم
یعنی کل کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا, کیا حال ہوگا. ہمارے حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ قدو فرماتے تھے کہ دل میں ایک غم لگا ہوا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. اتنے بڑے مجدد, اتنے تصانیف کرنے والے, ایسے اللہ والے, بڑے بڑے علماء کے پیر, مجدد زمانہ فرما رہے ہیں کہ غم دل کو لگا ہوا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا.
میرے خواب تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مرمحل. میرے خواب تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مرمحل. اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا. اے دل مبتلا غم تو نے نڈال کر دیا.
آپ کی شعر ہے,
ذوق طلب بھی مختلف نہر میں دیکھتا رہا. ذوق طلب بھی مختلف نہر میں دیکھتا رہا. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. ذوق طلب بھی مختلف نہر میں دیکھتا رہا. ذوق طلب بھی مختلف نہر میں دیکھتا رہا. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا. یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. اپنا جہاں دکھا کے محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں پاؤ خیال کر دیا. فضائل الحدیث جو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے احادیث مبارکہ سے متعلق الہامی مضامین پر مبنی مجموعہ ہے، اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. ترجمہ: اے اللہ، مجھ پر ایسی رحمت نازل فرما دیجئے کہ جس سے تمام گناہ چھوٹ جائیں. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں، گناہ بری چیز ہے اور بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ظاہری گناہ بھی ہیں، سب یاد دہانی کے لیے، جانتے تو سبھی ہیں، یاد دہانی کراتا ہوں اپنے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، کہ ظاہری گناہ بھی ہیں اور باطنی گناہ بھی ہیں. سب گناہ سے مراد سارے ظاہری اور باطنی دونوں گناہ ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ ظاہری گناہ تو ہمیں جلد نظر آ جاتے ہیں، باطنی گناہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے اس کی فکر بھی عام طور پر کم ہوتی ہے. جیسے تکبر، حجب، حسد، غیبت، بدگمانی اور اس قسم کے بیجا غصہ، یہ سب باطنی گناہ ہیں، ان سے متعلق ہیں. تو جہاں بھی گناہ کی بات ہوگی وہاں سارے گناہ سمجھے جائیں گے کہ سارے گناہ مراد. فرمایا گناہ بری چیز ہے اور بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے. جیسے اگر کپڑے میں کہیں پیخانہ لگ جائے تو جلدی سے صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ لیکن آج کل لوگوں سے ایک بدنظری ہوتی ہے تو جلد توبہ نہیں کرتے. شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو راستے میں بہت سی شکلیں نظر آئیں گی، سب کو خوب دیکھ بھال لو، شام کو گھر جانا، جب سورج غروب ہو جائے تو اندھیرے میں رو دھو کر خوب تلافی کر دینا، اجالوں میں اندھیرے کام کرو اور اندھیرے میں اجالے کام کرو. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص خوش نصیب ہے اور اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ محروم رحمت الہیہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرے گا. صدور خطا کے بعد فوراً حق تعالیٰ سے استغفار و توبہ کر کے مولد عطا ہو جائے گا. سبحان. جو لوگ تسلسل کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہیں اور توبہ و استغفار کر کے اپنے کو صاف نہیں کرتے، یہ حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے محروم ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ، مجھے وہ رحمت عطا فرمائیے جس سے میں گناہ چھوڑ دوں. معلوم ہوا کہ گناہ چھوڑنا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اس کی دلیل الا ما رحم ربی ہے، کہ استثناء اللہ تعالیٰ کا ہے، خالق نفس امارہ کا استثناء ہے. نفس امارہ کے معنی ہیں کثیر الامر بالسوء، جس کا ہندی ترجمہ میں نے کیا ہے مہا دشٹ، یعنی زبردست، خطرناک، انتہائی خراب. اور اسوء میں الف لام اسم جنس کا ہے، جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہو، یعنی زمانہ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک کے گناہ، جتنے بھی انواع و اقسام کے گناہ ہیں ایجاد ہوں گے، سب اس اسوء میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت تو دیکھیے کہ الف لام جنس کا داخل فرما کر قیامت تک ہونے والے تمام گناہ، ٹی وی، یہ میں وی سی آر، ڈش، اینٹینا، اور میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ اس دور میں موبائل بھی ہو گئے اور میموری کارڈ اور فیس بک اور واٹس ایپ اور کیا کیا الا بلا نکل آئے ہیں. اب ہاتھوں کے اندر ایک پورا سنیما گھر موجود ہے اور اس میں جو دل چاہے انسان دیکھ لیتا ہے، مگر وہی بات کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے. ڈش اینٹینا کی بدماشیاں، ہمارے اور کتوں سے شادیاں وغیرہ وغیرہ، سب اس میں شامل ہیں. لیکن الا ما رحم ربی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا وہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا. لہذا جس کو دیکھو کہ نفس کے شر سے محفوظ ہے، گناہوں میں مبتلا نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ سائے رحمت الہیہ میں ہے، اور اس سائے میں آپ بھی بیٹھ جائیے. مطلب یہ کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہو، کیونکہ وہ لوگ سایہ رحمت الہیہ میں ہیں. دلیل وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ وہ لوگ نفس کے شر سے محفوظ ہیں، اور اگر کبھی بربنائے غلبہ بشریت ان سے خطا ہو جائے تو ان کی ندامت اور استغفار کا بھی وہ مقام ہوتا ہے کہ عوام الناس اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جو مقرب ہوتے ہیں عظیم الشان قرب ان کو عطا، جن کو عطا ہوتا ہے، ان کی ندامت بھی عظیم الشان ہوتی ہے، ان کے آنسو بھی عظیم الشان ہوتے ہیں،
جس مقام سے وہ استغفار و توبہ کرتے ہیں عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، اللہ کے حضور میں وہ جگر کا خون پیش کرتے ہیں۔ اب تک جو بات پیش کر رہا ہے یہ حاصل سلوک اور اولیاء صدیقین کے جو آخری سرحد ہے اس مقام تک پہنچانے والی ہے۔ جان لو، مان لو اور ٹھان لو کہ ایک لمحہ خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ گناہ نہ کرنے سے بالفرض اگر جان جاتی ہے تو جان فدا کر دو۔ مبارک ہے وہ جان جو اللہ پر فدا ہو، مبارک ہے وہ جوانی جو خدا پر فدا ہو، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہوں۔ باقی جتنے کام خدا کی مرضی کے خلاف ہیں وہ مومن کے لیے خسارہ ہے۔ بس میری سارے عالم میں یہی صدا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو خوش رکھو، اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناخوش کر کے حرام خوشی اپنے قلب و نفس میں نہ لاؤ۔ یہ غیرت بندگی کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے نفس میں حرام خوشی لانے والے سے بڑھ کر کوئی بے غیرت، کمینہ، ناشکرہ اور بین الاقوامی احمق نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کر کے اپنے نفس دشمن کو خوش کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی صفت ذوالانتقام کا ظہور ہو جائے تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ چند دن کی فانی لذتوں کے لیے اپنے اللہ کو غضبناک نہ کرو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرے، بہت بڑی رحمت ہے جو گناہ سے بچ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استقامت کے لیے دو دعائیں سکھائی ہیں، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جائے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ وہ رحمت دے دے ہم کو جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، آپ کو ناراض کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بد نصیب اور بدبخت نہ بنائیے۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ گناہگار انسان سخت خطرے میں ہے۔ وہی اس کا دوسرا جز ہے ولا تشقنی بمعصیتک، پہلا جز ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اور دوسرا ہے ولا تشقنی بمعصیتک۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بد نصیب اور بدبخت نہ بنائیے۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ گناہگار انسان سخت خطرے میں ہے، اور کسی وقت وہ بد نصیب اور سوئے خاتمہ میں مبتلا اور خدا کے قہر میں گرفتار ہو سکتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کیوں استعمال فرماتے؟ اہل علم سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ مضمون کیا بتا رہا ہے کہ اے خدا مجھ کو اپنی نافرمانی سے بدبخت نہ بنائیے؟ معلوم ہوا کہ گناہ میں خاصیت موجود ہے بدبختی اور بدنصیبی کی۔ اگر توبہ نہ کی تو کتنے لوگ بصورت بایزید ننگے یزید ہو کر مر گئے، وہیں تھر لیے گئے، فرشتوں نے عذاب میں انہیں دبا لیا۔ یہ دو دعائیں یاد کر لیجیے۔ نمبر ایک، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے معصیت یعنی گناہ کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے، روباہیت شیریت سے بدل جائے۔ ہمت میں ہم لومڑی ہیں اگرچہ صورت میں شیر ہیں، دنیاوی معاملات میں تو ایسا غصہ آئے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، لیکن نفس کی اتباع اور غلامی میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزدل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر اللہ تعالی ستاریت کا پردہ ہٹا دے تو پتہ چل جائے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کمینہ، کوئی بزدل نہیں ہے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے آپ گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا کرتے ہیں، لومڑیوں کو شیر بنا دیتے ہیں، روباہ طریق کو شیر طریق بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری دعا ہے ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی اور گناہوں سے ہم کو بد نصیب نہ بنا۔ معلوم ہوا کہ گناہ میں شقاوت اور بدبختی کی خاصیت ہے، ورنہ اگر معصیت میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے کیوں پناہ مانگی؟ دوستو، ہمت سے کام لو، ڈھیلے مت بنو، ڈھیلا ہوا کہ ڈھیلا ہوا، اللہ نے ہمت دی ہے، ڈھیلا مٹی کے ڈھیلے کو کہتے ہیں، ڈھیلے مت بنو، ڈھیلا ہوا کہ ڈھیلا ہوا، اللہ نے ہمت دی ہے، ہمت چور نہ بنو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے ہمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے. بعض لوگوں کو 40-40 برس تک ایک گناہ کی عادت تھی, ہمت سے کام لیا, نجات پا گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی رحمت ہم کو عطا فرمائے کہ ہم سب گناہوں کو چھوڑ دیں اور بات و صاف ہو جائے اور اللہ کے حضور صاف ستھرے حاضر ہوں, اجلے اجلے حاضر ہوں. اللہ پاک ہم کو تمام اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے, اخلاق حمیدہ سے ہمیں مزین فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو, ہماری مجالس کو, ہماری عبادات کو قبول فرما دے. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.